पढ़ो भाई।
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، فانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. قال فقضى إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمني. قال ثم تابع الغدوة، فما لبث أن جاء عبد الرحمن يعني عبد الرحمن عليه أثر سفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجته؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سقت؟ قال زينة نواة من ذهب أو نواة ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قول ولو بشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. یہ مہاجرین میں سے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف. فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینۃ المنورہ آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعد ابن ربیع کے درمیان میں مواخات کرائی. یہ ہجرت کے بعد یہ طرز اپنایا گیا تھا کہ جو مہاجرین مدینۃ المنورہ پہنچ رہے تھے، چونکہ مدینہ میں عام متن ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے تھے، رشتہ دار تو ان کے مکہ المکرمہ میں ہوتے تھے اور وہ بھی اکثر بے ایمان ہوتے تھے. پورے پورے گھرانے میں، پورے پورے خاندان میں ایک دو فرد ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آ گئے. اب مدینہ میں کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کاملہ سے مواخات کا سلسلہ شروع فرمایا. اس مواخات کا حاصل یہ ہوتا تھا کہ مکہ سے آنے والے مہاجری اور مدینۃ المنورہ کے انصاری دونوں کے درمیان میں آپس میں مدد نصرت، آپس میں غم خواری، آپس میں ہمدردی کا معاملہ حضور طے کروا دیتے تھے. اب یہ دونوں اجنبی ہیں، خاندان بھی الگ الگ ہے، وطن بھی الگ الگ ہے، لیکن اب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور حضور نے جو آپس میں مواخات کرا دی تو اس کی بنیاد پر دونوں نسبی حقیقی بھائی کی طرح ہو جایا کرتے تھے کہ دونوں واقعی نسبی بھائی ہو. یہ سلسلہ حضور نے ہجرت کے بعد شروع فرمایا. بعض کی رائے یہ ہے کہ مسجد نبوی کی مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد 5 مہینے گزرنے کے بعد یہ سلسلہ شروع فرمایا، اور بعض کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو چکی اس کے بعد حضور نے یہ سلسلہ شروع فرمایا مواخات کرانے کا. اس مواخات کے اندر شروع میں تو یہاں تک تھا کہ اگر کسی مہاجری کا انتقال ہو جائے تو عام طور پر اس کے رشتہ دار کوئی نہیں ہوتے تھے مدینہ میں، تو میراث تب آپس میں جاری ہوتی تھی، پھر بعد میں آیت میراث نازل ہوئی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، تو اس آیت نے آ کر کے میراث کے لیے تو یہ قانون بتلایا کہ میراث تو نسبی خاندانی رشتوں کی بنیاد کے اوپر ہی ملے گی، البتہ آپس کے اندر ایک دوسرے کی مدد، ہمدردی، غم خوارگی، وقت پر تعاون، اس سلسلے میں حضور نے آپس میں بھائی چارہ کروا دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی چارہ مواخات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ میں سے حضرت سعد ابن ربیع کے ساتھ کروا دیا۔ فقال سعد ابن ربیع، حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یعنی ایک دن حضرت سعد ابن ربیع نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کہا، یہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ربیع، حضرت سعد ابن ربیع قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے اور احد کے اندر آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ کہنے لگے حضرت سعد بن ربیع، انصار میں میں سب سے زیادہ بڑا مالدار ہوں، لہذا میں تمہارے لیے میرا آدھا مال بانٹ کے دیتا ہوں، میرے کل مال میں سے آدھا مال تم لے لو۔ دیکھو کیسے جذبات، کہ اپنا زندگی بھر محنت کر کے کمایا ہوا کل مال، اس میں سے آدھا مال مہاجری بھائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر فرمایا، ونظر ایا زوجتیا، کہ میری دو بیویاں ہیں، اس میں سے کون سی بیوی کے بارے میں تمہارا ارادہ ہو رہا ہے؟ میری دو بیوی ہے، دو کے لیے آپ دیکھ لو، جو آپ کو پسند آ جائے میں آپ کے لیے اس سے اتر جاؤں گا۔ نزلت لک عنہا، اس بیوی آپ کے لیے اس بیوی سے میں اتر جاؤں گا، مطلب یہ کہ میں اس بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ میری دونوں بیوی ہیں، آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے کون سی آپ کو پسند ہے، مجھے بتا دیجئے، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ فَإِذَا حَلَّتْ، جب اس کی عدت گزر جائے تب آپ نکاح کر لینا۔ اتنی زبردست پیشکش کی، یعنی یہ تھی انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات، اور انصاریوں نے اس قدر جذبہ ایثار سے کام لیا مہاجرین بھائیوں کے ساتھ۔ ان کی ساری پیشکش سنی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت سعد ابن ربیع کو کہنے لگے، لا حاجت لی فی ذالک، میرے انصاری بھائی تمہاری مال کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے اور تمہاری بیوی کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تجارت میں بڑے ماہر تھے، بڑے ذہین تھے، اسی لیے فرمانے لگے، مدینہ کے اندر کوئی بازار وازار ہے کہ نہیں جس میں تجارت ہوتی ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت سعد ابن ربیع نے، ہے بھائی ہے، ہمارے شہر میں بھی مارکیٹ ہے، اب مجھے راستہ بتاؤ کدھر ہے مارکیٹ، کون سی مارکیٹ ہے؟ حول سو کو کئی نکا کئی نکا کئی نکا کی نا یہ سب قرات ہے. یہ قبیلے بنو کئی نکا یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اور یہ پورا مارکیٹ ان لوگوں کے نام سے تھا سوکو بنی قینقاع. مدینہ میں اکثر مارکیٹ پر یہودیوں کا قبضہ تھا اور مدینہ کے بڑے بڑے مارکیٹ ان کی جو ہے کاروبار غالب تھے. اور یہ بنو قینقاع کا مارکیٹ جہاں زیادہ تر سنار چاندی والے سونے والے لوگ ہوا کرتے تھے. یہ مارکیٹ کہاں ہے کا مجھے بتلاؤ. تو حضرت سعد ابن ربیع نے دوسرے دن صبح صبح اپنے مہاجری بھائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مارکیٹ کا راستہ بتلا دیا. یہ ہیں سوکے بنی قینقاع. فغدا الیہ عبد الرحمن, حضرت عبد الرحمن ابن عوف صبح صبح ادھر بازار کی طرف چلے گئے. اب ذہانت دیکھو, پیسے ویسے تو تھے نہیں, مہاجری تھے تو پہلے ادھار مال خریدا اور ادھار مال خرید کر کے دن بھر مدینہ کے بنو قینقاع والے مارکیٹ میں بیچا. بیچ کر کے شام کو منافع کمایا, قرض بھی ادا کر دیا اور نفع بھی کمایا. اور جو نفع آیا اس میں سے فآتا بعقد وثمن, دن بھر کے نفے کے بعد دو چیز خرید کر کے اپنے انصاری بھائی کے گھر پر پہنچے. واہ کتنے ذہین ہوں گے آپ, اندازہ لگاؤ کہ دن بھر انہوں نے ادھار مال میں سے کاروبار کیا, ادھاری چکائی اور نفع کمایا اور نفے میں سے دو چیز خریدی. اب اس زمانے کے اندر کوئی آدمی یہ دو چیز لے لے, وہ دونوں قیمتی چیز عقیق اور سمن گھی پنیر وغیرہ ایسی چیزیں خرید کر کے یہ شام کو اپنے بھائی حضرت سعد ابن ربیع کے گھر کے اوپر پہنچے. قال پھر کہتے ہیں کہ ثم تاب الغدوا, پھر روزانہ پابندی کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مارکیٹ جاتے تھے. خوب اچھی طرح روزانہ مارکیٹ جانا آنا شروع کیا اور دھیرے 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 کر کے اس قدر منافع کما لیا کہ مدینہ میں ایک لڑکی سے انگیجمنٹ بھی کر لیا اور میرج بھی کر ڈالے, نکاح بھی کر ڈالا. اتنی آمدنی ان کے پاس ہو گئی. یہاں تو امام علی مقام یہ روایت اسی مقصد کو بتانے کے لیے لائے کہ تجارت بڑی فائدے کی چیز ہے اور بہت اچھا منافع تجارت میں ملتا ہے. کہتے ہیں کہ روزی کا 90% اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. کہ آدمی صحیح ڈھنگ سے تجارت کرے تو کل دنیا کی روزی کا 90% تجارت کے اندر ہے, اس میں سے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی ذہانت بھی ہے, محنت بھی ہے اور تجارت کے اندر آپ کی سوجھ بوجھ اور جد و جہد بھی ہے. کہ ایک تو یہ ہے کہ انصاری بھائی نے دینے کی پیشکش کی, یعنی کہ ماشاء اللہ لائیے آگا والا آئیے آنے لیجیے, بہت میں آپ کا ممنون مشکور ہوں. ایسا نہیں, ایک پیسہ بھی ان کا نہیں لیا, بس مارکیٹ کا راستہ بتاؤ اور ادھاری سے کاروبار شروع کیا اور اتنے مالدار بن گئے کہ پھر مدینہ میں شادی کے قابل ہو گئے. پیسے ہوئے تو شادی کرے, لکھا آدمی کیا شادی کرے. اسی لیے اتنے پیسے ان کے پاس جمع ہو گئے. فما لبس ان جاء عبد الرحمن علیہ اثر سفرۃ, ایسا ہوتا رہا. ایک دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے اندر تشریف لائے اور ان کے اوپر زرجی کا اثر تھا. سفرا اس زمانے کے اندر ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی تھی جو دلہنیں استعمال کیا کرتی تھی، یعنی شب زفاف کے اندر دلہنیں اس طرح کی خوشبو استعمال کیا کرتی تھی. وہ خوشبو لگا کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، مطلب کہ نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی اور دلہن والی خوشبو ان کے کپڑے پر لگی، اس کے ساتھ وہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے. معلوم ہوا اس زمانے کے دلہے نکاح کے بعد والی رات میں بھی دینی علمی مجلس میں آیا کرتے تھے. تو ہی تو وہ حضور کی مجلس میں پہنچے شب زفاف کے بعد فوراً صبح میں، اور ان کے بدن کے اوپر دلہن والی خوشبو کا اثر دیکھا. اس سے سادگی کا بھی اندازہ لگا. صحابہ کے نکاح کتنے سمپل ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے دعوت نہیں دی اور حضور سے بھی نکاح پڑھانے نہیں گئے، بلکہ نکاح اپنے طور پر کر لیا سادہ سمپل، اور پھر حضور کی خدمت میں پہنچے. تو اب وہ جو سفراہ کا اثر تھا، یعنی دلہنوں والی خوشبو کا دھبا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر تھا، تو اس کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تزوجتا؟ عبد الرحمن شادی کر ڈالی کیا، نکاح کر ڈالا کیا تم نے؟ یہ چونکہ یہ مہاجری ہے، حضور کو معلوم ہے. پھر یہ کیسے، جیسے کہ ہمارے زمانے کے اندر دوست لوگ کرتے ہیں نا، کسی دوست کے کپڑے کے اوپر عورت کا بال نظر آ جائے، یا یہ کہ وہ چلک جو آتی ہے وہ لگی ہوئی نظر آ جائے، تو دوست لوگ فوراً اس کو متہم کرتے ہیں نا کہ بھائی گڑبڑ ہے کچھ، تیرے کپڑے پر یہ عورت کا بال کہاں سے آیا، سچی سچی بول، یہ جو ہے عورت کے کپڑوں کی چمک جھلک، وہ چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی وہ چمک چمک، اور بال بال کچھ ہوئے صوفی جی کے کرتے پر تو اتہام آ جائے کہ بھائی یہ ہوا کہاں سے، یہ کہاں سے آ گیا آپ کے کپڑے کے اوپر. بس اس طریقے سے حضرت عبد الرحمن کے کپڑے کے اوپر یہ زردی دیکھ کر حضور نے فرمایا، قال نعم، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا جی جی حضور شادی ہو گئی میری. پوچھا ومن، یعنی کس سے تم نے نکاح کیا؟ قال امرأت من الانصاری، ابو الحصیر ایک انصاری تھے ان کی بیٹی سے کہا میں نے نکاح کیا، یہ انہوں نے حضور کو بتلایا. دیکھیے صحابہ کے یہاں نکاح میں کتنی سادگی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہے، پھر بھی ایک مہاجری کا نکاح ایک انصاریہ سے ہو رہا ہے، اس کے حضور کو اطلاع نہیں دی گئی. یہ سادگی کی بھی دلیل ہے. حالانکہ حضور نے حضرت عبد الرحمن پر احسان کیا دیا کہ جب وہ مہاجری بن کے آئے، ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، ایک انصاری حضرت سعد ابن ربیع سے حضور نے مواخات کرا دی. تو حضور نے وہ شکوا بھی نہیں کیا کہ عبد الرحمن تم بے سہارا تھے، سہارے کی سیٹنگ تو میں نے تمہاری کروائی، اور آج شادی ہوئی تو مجھے بھی نہیں بلایا شادی کے اندر، ایسا کوئی شکوا حضور نے نہیں کیا. تو پوچھا تم سکھ تھا، یعنی بیوی تو تم نے کتنا مہر دیا، تو اس پر حضرت عبد الرحمن نے عرض کیا ایک پتلی کے وزن کے برقدر میں نے اس کو سونا دیا، ایک پتلی کے وزن کے برابر میں نے اس کو سونا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن ولیمہ تو کرو، اگرچہ ایک آدھ بکرا یا بکری کاٹ کر کے ہو۔ اکثر شرا نے اس کو قلت پر محمول کیا ہے، یعنی کم از کم ایک آدھ بکرا تو کاٹو اور ولیمہ کرو۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولیمے سے حلال اور حرام میں تمیز ہوتی ہے، اس لیے کہ حرام کاری کرنے والے ولیمہ نہیں کرتے، وہ اپنے معاملے کو چھپاتے ہیں، اور حلال کام کرنے والے ولیمہ کروا کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے ولیمہ تو حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز کرنے والی چیز ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدھ بکرا یا بکری کاٹ کر کے ولیمہ کرو۔ اکثر حضرات نے امر کو استحباب پر معمول کیا ہے کہ ولیمہ کرنا مستحب ہے، سنت ہے، اور زفاف کے بعد کیا جائے، یہ ہے اس کا مسنون عمل۔ بعض حضرات اس کے وجوب کے بھی قائل ہیں، جو ظاہری روایت کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ولیمہ واجب ہے، لیکن راجح قول سنیت کا ہے۔ بہرحال ترجمۃ الباب کے ساتھ ربط تو یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تجارت کرنا، مدینہ کے مارکیٹ کے اندر جانا، حلال کمائی کرنا، اور سب حضور کے زمانے میں ہو رہا ہے، حضور کے قریبی لوگوں میں سے ہیں، حضور نے یہ سب کام کرنے دیا، اور انہوں نے بھی تجارت کے ذریعے سے خود اپنی محنت سے اپنے پیر پر کھڑے ہوئے اور اپنا کاروبار جمع دیا، اور کاروبار سے اتنے پیسے کما لیے کہ گھر بھی انہوں نے بسا لیا، شادی کر ڈالی۔ تو یہ بھی خیر و برکت اور فضیلت کی چیز ہے، اس کو امام علی مقام اس روایت کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں۔ جی
مكان سعد الأنزامنا فقال لعبد الرحمن مقاسم كمال سعيد وزوج جواك قال بارك الله لك في أهلك ومالك۔
دیکھیے اس روایت میں یہ لفظ زائد ہے کہ جب حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کہ میرے مال میں سے آدھا لے لیجئے، میری دو بیوی میں سے ایک بیوی کو پسند کر لیجئے، میں طلاق دے دوں، پھر آپ عزت کے بعد نکاح کر لیں، تو حضرت عبد الرحمن نے اس پر دعائیں دی، بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا، اللہ آپ کو آپ کے گھر والوں میں اور آپ کے مال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ معلومہ کی اسلامی آداب میں سے ہیں، اسلامی اخلاق میں سے ہیں، کوئی آپ کے سامنے ایسی پیشکش کرے تو اس کے اوپر اس کو دعا دینی چاہیے۔ انہوں نے تو صرف پیشکش کے اوپر دعا دی، آج تو لوگ دے ہی دیتے ہیں پھر بھی ہم لوگ دعا دیتے نہیں ہیں، اس قدر بخیل بن گئے کہ دعائیہ کلمات بھی ہم سے نہیں بولے جاتے، کم سے کم دینے والے کو دعا تو دو۔ جزاک اللہ خیرہ کہہ دو، آپ نے مشکات شریف میں پڑھا کہ کوئی آپ کو کوئی نعمت دے وے اور آپ کہہ دو جزاک اللہ خیرہ، تو اس کی دی ہوئی نعمت سے بہتر آپ نے اس کو بدلہ دے دیا۔ اس لیے شکریہ کے کلمات، جزاک اللہ خیرہ کے کلمات بول دینے چاہیے، یہ آداب کے قبیل سے ہیں۔ اور بعض لوگ اس میں اتنے ماہر ہیں کہ ملی ہوئی چیز کی مقدار کے بقدر مد کر کے جواب دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی چیز کتنی مقدار میں ملی ہے، اگر بڑی چیز ہے تو پوری پانچ الف مد کر کے جزاک اللہ خیرہ، چھوٹی چیز ملی ہے تو ایک الف کے وقت صاحب اللہ خیر. تو اس میں بعض لوگ بڑے ایکسپرٹ ہوا کرتے ہیں. جی دلونی یعنی میری رہنمائی کرو دلونی. جی استبزل کے معنی آتے ہیں بچا لینے کے, یعنی شام تک تجارت کر کے انہوں نے بچا لیا, جو پیسے بچا لیے اس میں سے گھی مکھن وغیرہ خرید کر کے لے آئے. جی اعلی منزلی کا مطلب جن کے ساتھ مواخات کرائی گئی تھی ان کے گھر پر, حضرت سعد ابن ربیع کے گھر کے اوپر. جی مکسنا یسیرا کا کیا مطلب, تھوڑا وقت گزرا ہوگا یہ بازار میں جانے آنے کا, تھوڑے وقت میں ہی حضرت عبد الرحمن نے اچھا خاصا کما لیا. مکسنا یسیرا تھوڑے ہی وقت میں اچھا خاصا کما ڈالا. جی ودر, ودر کے معنی بھی یہی ہے کہ زرد رنگ کی ایک خوشبو جس کو اس زمانے کے اندر دلہنوں کو لگایا کرتے تھے, وہ دھبے دلہن والی خوشبو کے حضرت عبد الرحمن کے کپڑے کے اوپر لگے ہوئے تھے. جی ماہیم, یہ ماہیم کیا لفظ ہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یمنی زبان کا جملہ ہے ماہیم, اور اس کا معنی آتا ہے ما ہذا, عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑے کے اوپر زردی والا دبا کا ہی کہا, اس طریقے سے یہ ماہیم. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زردی کا دھبا عبد الرحمن کے کپڑے پر لگا ہوا تھا اس سے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ یہ عورتوں والی چیز تمہارے کپڑے کے اوپر کہاں سے آ گئی, ناگواری کا اظہار فرمایا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عام طور پر کپڑے کے اندر لگائی جاتی تھی, البتہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اس طرح کی خوشبو مردوں کے لیے جائز کہتے ہیں, امام شافعی امام ابو حنیفہ اس کو ناجائز کہتے ہیں. ہمارے یہاں عورتوں کی خوشبو میں جو ہے رنگ ہو اور خوشبو نہ ہو, اور مرد کے اندر خوشبو ہو اور رنگ نہ ہو, یہ جو ہے ضابطہ ہے کہ مرد کی خوشبو ایسی ہو تو اس میں سے خوشبو اٹھنی چاہیے, لیکن وہ جو ہے میک اپ پاؤڈر کی طرح مرد پر نظر نہ آئے, جبکہ عورتوں کے اندر رنگ نمایاں ہو اور خوشبو ظاہر نہ ہوئے. جی تزوجت امرأة من الانصار,
تزوجت امرأة من الانصار قال ما شكيت إليها قال نواد من ذهب او وزن نواد من ذهب قال اجد ولو بشاة.
ہمارے یہاں کتنی مقدار ہے اقل مقدار احناف کے یہاں مہر کی گرام میں بولو؟ دس درہم تک ہوا, درہم میں معاملات کرتے ہو کیا؟ پینتیس نہیں بتیس گرام تقریباً, بتیس گرام. اور میرے خاتمی کتنی ہوتی ہے مقدار؟ ہم قریب دلہے بننے والے ہو پھر بھی یاد نہیں ہے, عجیب معاملہ ہے. 1531 گرام چاندی ہوا کرتی. چلو
قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما ان جميعا قال كان فبشركم وجدنا ذاتي اصواتا كلها في يدي فلما كان الاسلام فكانهم تاخروا فيه فنزلت ليس عليكم ولا من فرضكم فقرا من ربكم في مواسم الحج فقرأه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. دراصل زمانے جاہلیت کے اندر سالانہ بڑے بڑے تجارتی میلے لگا کرتے تھے اور اس کو سالانہ مارکیٹ بھی کہتے تھے, سالانہ منڈی الگ الگ جگہ کے اوپر لگتی تھی, اس اعتبار سے ان کے نام ہیں اوکاز, مجنہ, مجنہ, ذوالمجاز. یہ عام متن سال کے آخری مہینوں میں لگتی تھی, شوال کے بعد یہ سلسلے شروع ہوتے تھے, شوال میں, ذوالقعدہ میں اور ذوالحج کے اندر. آخر میں ذوالحج میں عرفات کے قریب بڑی مارکیٹ لگتی اور پھر یہ سالانہ مارکیٹوں کا سلسلہ بند ہوتا تھا. تو یہ بڑے بڑے سالانہ تجارتی میلے عرب کے اندر لگا کرتے تھے. زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تو اس میں کاروبار بھی اچھا خاصا کرتے تھے, یعنی اس میں بہت سو کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ تجارت اغلب اور حج مغلوب تھر, یعنی آتے ہی تھے وہ لوگ تجارت کرنے کے واسطے اور تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ حج بھی کر لیتے تھے. بہت سارے لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے. یہ جاہلیت کے زمانے کے اندر عام تھا. اب جب اسلام آ گیا اور حضرات صحابہ ہر کام کو اللہ کے لیے کرنے کے عادی بن گئے, قل ان صلاتی و نسکی, نسک میں حج کے اعمال بھی مراد لیے گئے ہیں, و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میرے حج کے اعمال, میرا جینا اور مرنا اکیلے اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں جو رب العالمین ہیں. تو صحابہ کرام کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو کہ بھائی ہم اللہ کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں اور پھر حج کے زمانے کے اندر تجارت کرے, کاروبار کر لے رہے, تو یہ گناہ کا کام ہے, غلط کام ہے. اس سے حج کی عبادت کے اوپر اثر آئے گا اور حج کے انوار, برکات, اجر و ثواب یہ سب کم ہو جائیں گے اور ہم اللہ کے یہاں گنہگار ہوں گے. اسی لیے اب جو ہے نا خالص اللہ کے لیے حج کرو اور یہ تجارت, کاروبار وغیرہ سب بند کرو. بعض لوگ تو بیچارے کیسے ہوتے تھے, ایک دم غریب آدمی, اور وہ غریب آدمی آتے تھے حج کے اندر اور حج میں آ کر وہاں مکہ مدینہ میں اسی طرح یہ جو مارکیٹیں لگتی تھی وہاں ملازمت کر لیتے, ہاں اجارے کا کام کر لیتے اور اس سے کچھ پیسہ کما لیتے تھے, اس سے جو ہے ان کے سفر کے ضروری کے خراجات بھی پورے ہو جاتے تھے اور کچھ منافع بھی کما لیتے تھے. اب ایمان اسلام کی سعادت حاصل ہونے کے بعد ان کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ بھائی یہ تجارت, کاروبار, حج کی عبادت کے ساتھ کرنا غلط کام ہے, یہ نامناسب کام ہے, یہ گناہ کے کام ہے. تو فلما کان الاسلام, جب اسلام کی نعمت نصیب ہو گئی, فکأنہم تأثموا فی, تو گویا کہ ان لوگوں نے اس میں گناہ محسوس کیا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ, حج کے ساتھ کاروبار کرنا گناہ ہے, لہذا انہوں نے چھوڑ چھاڑ دیا. کہ بھائی گناہوں سے بچنے کے واسطے انہوں نے تجارت اور کاروبار بالکل چھوڑ چھاڑ دیا, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آیت نازل ہوئی, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, کہ سفر حج کے درمیان میں تمہارے رب کا فضل کماؤ, اس کے اندر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی حج کے سفر کے ساتھ ساتھ حلال روزی بھی کما لو, اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں. کیا معلوم ہوا؟ دیکھو اصولی بات سمجھو, آدمی سفر میں جاوے تب مقصود بھی ذات حج ہو گئے کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ بھی میرا مقصود ہے کہ حج کے لیے میں جا رہا ہوں. ضمناً اگر تجارت کر لیوے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو مقصود بھی ذات اللہ کی عبادت ہو اور ضمناً تجارت ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کا مدار تو نیت کے اوپر ہے کہ آپ واقعی حج کے لیے گئے تھے یا واقعی کاروبار کے لیے گئے ہوئے تھے, اس کا مدار تو نیت کے اوپر ہے. لہذا اور نیت اللہ جانتے ہیں, اسی لیے اپنی نیت برابر مضبوط رکھو کہ واقعتاً تم حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہو اور ضمناً تم حج کر لو, ارے کاروبار کر لو, ملازمت کر لو, تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, بس یہ ہے شان نزول والی آیت. یہ ربط ترجمۃ الباب سے کہ خود باری تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تمہارے رب کے فضل کو یعنی حلال روزی کو حاصل کرو, اس میں کوئی چیز تمہارے اوپر گناہ کی نہیں ہے. حلال روزی کماؤ, اس کا اس بات معلوم ہو گیا. فی مواسم الحج, حج کے موسم کے اندر, حج کے ایام کے اندر, اس کو لفظ موسم سے تعبیر کیا گیا, چونکہ اس کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ پہلے سے معلوم رہتا ہے کہ یہ حج کے ایام آ گئے. فقرأها ابن عباس, یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے آیت کی تفسیر میں اس لفظ سے اضافہ کیا, فی مواسم الحج فقرأها کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ کی تلاوت میں بطور تفسیر کے فی مواسم الحج کا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اضافہ فرمایا, کہ آیت کریمہ کا نزول حقیقت کے اندر ایام حج میں جو کاروبار کرتے ہیں اس کے متعلق ہے. یہ ہرگز مت سمجھنا کہ ابن عباس کی قرات میں ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج ایسا ہے, ایسا ہرگز مت سمجھنا کہ ابن عباس کی قرات اس طریقے تھی, نہیں بالکل نہیں. قرات تو اسی طرح ہے ان تبتغوا فضلا من ربکم, لیکن حضرات صحابہ میں سے یہ معمول تھا کہ وہ تفسیری کلمات کو بڑھا دیتے تھے, جیسے کہ پیچھے گزر گیا کہ جب قرآن مجید کے نسخے مدون ہوئے تو حضرات صحابہ نے, بعض لوگوں نے اپنے پاس جو نسخے تھے جن پر قرآن آیات لکھی ہوئی تھی وہاں تفسیری فوائد بھی انہوں نے لکھ رکھے تھے کہ آیت کا کوئی معنی, تفسیر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتلائی, وہ بھی زائد حضرات صحابہ نے ساتھ میں لکھ کر کے رکھی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کو جمع کرا کر کے پھر باقاعدہ الگ نسخہ بنوایا. تو یہاں فقرا کا مطلب ابن عباس کی قرات نہیں ہے, بلکہ اس آیت کی تفسیر کے لیے یہ لفظ بڑا کر کے بتلاتے تھے. گویا کی آیت کا تعلق موسم حج میں تجارت کرنے سے ہے، یہ مطلق تجارت کی آیت نہیں ہے، یہ بتلا رہے ہیں. یعنی نزول اس کا حج کے ایام میں تجارت کے معاملے میں ہوا تھا، بعد میں اس میں تجارت کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی. جی دوسرا باب امام علی مقام قائم کر رہے ہیں، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، یہ دوسرا ترجمۃ الباب. حلال بھی بالکل کھلا ہوا ہے، حرام بھی بالکل کھلا ہوا ہے. حلال اور حرام کے درمیان کے اندر ایسے امور ہے جس کے اندر اشتباہ ہے، مشتبہات، جس کے اندر اشتباہ ہے یا جو شک شبہ پیدا کرنے والے ہیں. بعض نسخوں میں یہ لفظ مشبہات بھی آیا ہے، مشتبہات اور مشبہات دونوں طرح کے لفظ یہاں پر آئے ہیں. حدیث شریف کو امام نے ترجمۃ الباب بنایا، پیچھے یہ روایت آپ حضرات تفصیل کے ساتھ پڑھ گئے. اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے وہ سمجھو. پہلی بات، حلال تجارت کرو، حرام تجارت سے اپنے آپ کو بالکل بچاؤ، اس کی ترغیب دینی ہے. حلال تجارت کرو، حرام تجارت سے بالکل بچو، اس کی ترغیب دینے کے لیے باب قائم کیا. نمبر دو، مشتبہ چیز کو استعمال کرنے سے بچنا ہے تو مشتبہ چیز کی تجارت سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، مشتبہ چیز کی تجارت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی جب مشتبہ چیز کو اپنانا، اس کا استعمال کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو مشتبہ چیز کی تجارت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. تو شریعت میں بہت ساری چیزیں مشتبہ ہیں، اس کو اپناؤ مت، استعمال مت کرو اس کو، اور اس کی تجارت سے بھی تم بچو، یہ دوسرا مقصد بتلایا. ایک نقطے کی بات سمجھو اس کے بارے میں، جو آدمی مشتبہ چیزوں کے اندر پڑتا ہے تو دین کے اندر وہ بے باک بن جاتا ہے. بے باک یعنی ہماری یہاں جس کو کہتے بنداس بن جاتا ہے. جو آدمی دین کے اندر مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ بے باک بنے گا، اور ایسی بے باکی اس کے اندر آئے گی کہ آئندہ حرام کو بھی وہ اپنانے لگے گا، حرام کا بھی کاروبار کرنے لگے گا. اسی لیے مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے کہ بے باکی دین کے بارے میں بڑی خطرناک چیز ہے. آدمی جب دین میں بے باک بن جاتا ہے تو پھر کیسا ہو جاتا ہے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب حیا نام کی چیز نکل گئی تو تم ایسے بے باک بے خوف بن جاؤ گے کہ جو من میں آیا جی میں آیا وہ کر ڈالا. اسی لیے جو ہے بے باکی دین کے معاملے میں اپنے اندر نہ آنے پاوے. دین کے بارے میں تو بہت زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے. نمبر تین، محتاط زندگی اپناؤ، محتاط زندگی اپناؤ. اور مومنانہ مزاج کیا ہے؟ مومنانہ مزاج محتاط زندگی کہ مومنانہ مزاج ہے. بعض لوگوں کے مزاج کے اندر احتیاطی نہیں رہتا, بے احتیاطی بڑی بڑھ جاتی, جو دل میں آیا کھا لیا, کبھی کوئی تحقیق نہیں کیا حلال ملے گا حرام ملے گا, جہاں منافع نظر آیا کاروبار کر ڈالا, کبھی کوئی احتیاط نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. مومنانہ زندگی کا تقاضا ہے احتیاط, کہ آپ محتاط زندگی گزارو, اور محتاط زندگی اسی وقت ہوگی جب آپ اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچاؤ گے تو محتاط زندگی بنے گی. جی اب ذرا سند دھیان سے دیکھیے. جی
قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عمر عن اسلامه سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا علي بن عبد الله وقال حدثنا ابن مريده قال حدثنا ابو فرد عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن مريد عن ابي هريره سمعت الشعبي سمعت النعمان بن نعمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي هريره عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وعنهما ان جميعا قال
دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو طرز ہے, امام بخاری کی جو عادت ہے, اس کے بالکل برخلاف یہاں انہوں نے کام کیا. آپ کو معلوم ہے کہ امام عالی مقام کے پاس ایک حدیث کی جب متعدد سند ہوتی ہے تو وہ تمام سند الگ الگ ذکر کریں گے, حدیث کو بھی الگ الگ ذکر کریں گے, اور ہر مرتبہ حدیث سے کوئی نیا ترجمۃ الباب جو ہے قائم کریں گے. ایک ہی حدیث کئی جگہوں پر آئے گی اور ہر جگہ اس کے اوپر کوئی نیا ترجمۃ الباب قائم کریں گے, اور اس حدیث سے کوئی نیا نیا فائدہ مستمد کریں گے. یا ایک روایت کی جب متعدد اسانید امام کے پاس جمع ہو جاتی ہے تو سب کو الگ الگ ذکر کریں گے اور ہر ایک کو متعدد حدیث کے طور پر ذکر کریں گے. حالانکہ حدیث ایک ہوتی ہے لیکن سند بدلنے سے ان کے یہاں روایت پوری الگ گینی جاتی ہے, شمار کی جاتی ہے, اور ہر ایک سے کوئی نیا فائدہ نکال کر نیا ترجمۃ الباب بھی قائم کر دیتے ہیں. لیکن یہاں اپنی عادت اور مزاج کے بالکل خلاف امام نے کام کیا ہے. دیکھو کئی سند ایک ساتھ نقل کر ڈالے, یعنی پوری پوری سند کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئے اور وہاں لے جا کے تحویل کی, تو گویا متعدد اسانید کو ایک ساتھ امام علی مقام نے جمع فرما دیا, اور پھر حدیث جو اتنی الگ الگ سندوں سے ان کو پہنچی تھی وہی ایک حدیث امام نے نقل فرمائی. یہ عام عادت کے خلاف کیا. ایسا کیوں کیا؟ تو شرائع کرام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ امام علی مقام اس حدیث کے مضمون کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جو متعدد اسانید سے میرے پاس ہے ان سب کو بیک جگہ میں نے جمع کر دیا اور ایک ہی متن ذکر فرمایا, یہ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کیا. جیسے آپ کوئی اہم بات بتلاؤ, فلاں بزرگ نے بھی مجھے سنائی, فلاں اولیاء اللہ میں سے ولی نے بھی سنائی, فلاں شیخ المشائخ نے بھی سنائی, کئی حوالے جمع کر دو اور پھر وہ ایک بات سناؤ, تاکہ وہ بات جو سنائی جا رہی ہے اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے, آشکار ہو جائے. اس لیے امام نے ایسا کیا ہو یہ سمجھ کے اندر آتا ہے. اور حقیقت بات بھی ایسی ہے کہ یہ جو حدیث آ رہی ہے جیسا کہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ پورے اسلام کا خلاصہ جن تین یا پانچ روایتوں کے اوپر ائمہ نے بتلایا ہے اس میں سے ایک اس حدیث کو بھی بتلایا گیا ہے کہ پورے دین اسلام کا نچوڑ، لب لباب اور خلاصہ جن تین یا پانچ اہم روایات پر ہے ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے. چلو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین. حلال تو بالکل کھلا ہوا اور واضح ہے، مثلا روٹی کھانا حلال ہے، بالکل واضح ہے. حلال تو بالکل واضح اور کھلا ہوا ہے. والحرام بین، حرام بھی بالکل کھلا ہوا واضح ہے، چوری کرنا. تو حلال بالکل کھلا ہوا ہے، لہذا اس کو اپنی ضرورت کے مطابق اپناؤ، استعمال کرو. حرام واضح اور کھلا ہوا ہے، اسے بالکل لیا اجتناب کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ. آگے فرمایا وبینہما امور مشتبہت، اور حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہے جو اشتباہ اور شبہ پیدا کرنے والی ہے. یعنی حلال اور حرام کے بیچ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ واضح نہیں ہے کہ وہ چیز حلال ہے یا وہ چیز حرام ہے. جو علم والے ہیں، جن کی نظر اصول کے اوپر ہے، نصوص پر ہے، دلائل کے اوپر ہے، وہ لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ چیز کدھر کی ہے، حلال کی ہے، حرام کی ہے. گویا کہ اس کے نصوص کے اندر اس طرح کے دلائل ہوتی ہے کہ ایک طرف کے کوئی دلیل واضح اور راجح ہوتی نہیں ہے کہ اس میں حلال ہونا ہے یا اس میں حرام ہونا ہے. ترجیح دینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. وبینہما امور مشتبہت، اور دونوں کے درمیان میں ایسے امور ہیں جو اشتباہ پیدا کرنے والے ہیں. تو ایسے موقع پر ورع، تقویٰ کا یہی کام ہوتا ہے کہ ایسی چیز سے آدمی بچے، اپنے آپ کو بچا لے. چونکہ حلال واضح ہے اپنا، حرام واضح ہے، بالکل لیا بچو. اور جس کا حلال حرام ہونا مشتبہ ہو جائے، کوئی دلیل کسی جانب کو راجح کرنے والی نہ ملے، تو اس کے بارے میں بھی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. فمن ترک، اب دھیان سے ترجمہ دیکھیے، فمن ترک ما شبہ علیہ من الاسم، جو آدمی چھوڑ دے گا اس گناہ کو جس کے بارے میں اشتباہ ہوا ہے، جو آدمی چھوڑ دے گا اس گناہ کی چیز کو جس کے گناہ ہونے کے بارے میں اشتباہ ہوا ہے. تو جو چیز واضح حرام ہوتی ہے اس کو بدرجہ اولا چھوڑنے والا ہوگا. جو چیز حرام کے اندر واضح ہے، جس کی حرمت بالکل واضح ہے، اس کو بدرجہ اولا چھوڑنے والا ہوگا. یعنی جو آدمی مشتبہ کو چھوڑنے والا ہوگا، وہ گناہ والی چیز کو بدرجہ اولا چھوڑنے والا ہوگا. کہ گناہ کی چیزوں کو چھوڑتا ہے تو مشتبہ چیز کو چھوڑتا ہے، تو دنیا والی چیزوں کو تو وہ آدمی بدرجے اولا چھوڑنے والا بنے گا. تو مشتبہ چیز کو چھوڑنے والا واضح گناہ کی چیز کو بدرجے اولا چھوڑنے والا ہے. اسی لیے بھائی مشتبہ امور سے بچو تو اس کی برکت سے حرام بین سے تم بچنے والے بن جاؤ گے, اور مشتبہ چیزوں میں پڑو گے تو حرام بین سے بچنا مشکل ہو جائے گا, دشوار ہو جائے گا. یہ اس حدیث شریف کا حاصل ہے. ومن اجترا علاما یشک فیہ من الاثم او شک ان یواقی مسقبانا, اور جو آدمی جرأت کرے گا یعنی ہمت دکھائے گا کس بات پر, علامہ اس گناہ پر, علامہ یعنی اس گناہ کے اوپر جس کے اندر شک ہو رہا ہے تو قریب ہے کہ وہ واقع ہو جاوے ایسے گناہ میں جس کا حرام ہونا بالکل واضح ہے. تو جو آدمی جرأت کرے گا, بے باک بنے گا, بنداس بنے گا اور مشتبہ چیزوں کا ارتکاب کرے گا تو وہ آدمی حرام بین کے اندر بھی پڑ جائے گا, حرام بین کو کرنے والا بن جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ جس کے گناہ ہونے میں شک ہے اس کو بھی چھوڑ دو, اس کو بھی ترک کر دو, تو اس کی برکت یہ رہے گی کہ جن کا گناہ ہونا واضح اور ظاہر ہے اس سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اب اس حدیث شریف کے متعلق دو چار باتیں اہم سمجھو. نمبر ایک, حلت پر دلالت کرنے والی یعنی کسی چیز کو حلال بتلانے والی اور اس چیز کو حرام بتلانے والی, کسی چیز کو حلال بتلانے والی اور اسی چیز کو حرام بتلانے والی, دونوں طرح کی دلیل قوی ہو تو حرمت والی دلیل کو ترجیح دو. ایک چیز کے بارے میں کچھ دلیلیں کہہ رہی حلال, کچھ دلیلوں سے معلوم ہو رہا ہے حرام, اور کون سی دونوں قوی دلیلیں, تو ترجیح ہم دیں گے حرمت والی دلیل کو اور اس چیز کو ہم چھوڑ دیں گے, اس چیز سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ ہے شریعت کا اہم اور بنیادی ضابطہ. نمبر دو, یہ تو آپ جیسے علماء جو اصول دین جانتے ہیں وہ ایسا کریں گے کہ بھائی ایک چیز کے بارے میں دلائل قویہ, حلت کے دلائل قویہ, حرمت کے, تو پھر اس میں وہ حرمت کو ترجیح دے کر, حرمت کو راجح قرار دے کر کے چھوڑ دے وے اس چیز کو, گویا مشتبہ سے بچے. لیکن عوام کیا کریں؟ دوسرا نمبر آئے گا عوام کا. تو کا عوام کے لیے یہ ہے کہ جس عالم مفتی کو زیادہ علم والا, زیادہ ورع اور تقوی والا وہ سمجھیں اس کے قول کو لے لیوے. یعنی دو عالم دو مفتی کی تحقیق الگ الگ ہے تو دونوں, ایک مولانا حلال بولتے ہیں ایک مولانا حرام بولتے ہیں, تو جس مولانا کے بارے میں آپ کا علم ایسا ہے کہ ان کا علم بڑا گہرا ہے اور یہ بڑے متقی ہیں, ورا والے ہیں, پرہیزگار ہیں, تو اس ورا والے زیادہ علم والے مولانا کے قول کو لے لے وے, چاہے ان کا قول حلت کے بارے میں ہو چاہے ان کا قول حرمت والے حرمت والا لے لے. لیکن اگر دونوں مولانا علم میں بھی برابر اور دونوں مولانا ورا اور تقویٰ میں بھی برابر, جیسے آپ حضرات میں تمیز کرنا ہی مشکل ہے کس کا علم زیادہ کس کا ورا اور تقویٰ زیادہ, تو اگر بیچارے میرے جیسے کسی جاہل کے سامنے یہ مشکل بات پیش آ گئی کہ وہ کون سے مولانا بڑے, دونوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہی دونوں بڑے علم والے یہ دونوں ورا اور تقویٰ والے, اور ایک کی قول حلت کا ہے دوسرے کا قول حرمت کا ہے, تو ایسی صورت میں حرمت والی جانب کو ترجیح دے دیوے, اس صورت میں حرمت والی جانب کو ترجیح دے دیوے اور وہ مولانا کی بات مانے جو مولانا اس کو حرام بتلا رہے ہیں. نمبر تین, تیسری اہم بات سمجھو, بعض مرتبہ جائز چیز کو اپنانے سے گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے. ایک چیز ہے تو جائز, لیکن اس جائز چیز کو تم اپناؤ گے تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے, گناہ کے اندر پڑ جاؤ گے, تو اس جائز چیز سے بچنا واجب ہو جاتا ہے, اس جائز چیز سے بھی بچنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. مثلا روزے کی حالت میں عورت کو چھونا اور ہاتھ لگانا, بوسہ دینا اپنی بیوی کو, یہ جائز ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. آپ نے روزے کی حالت میں زوجہ محترمہ کو تقبیل بھی فرمائی, اور ظاہر ہے کہ تقبیل کے لیے مس سے مرحت لازمی چیز ہے, اس کے بغیر تو تقبیل ہو نہیں سکتی, تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کمزور ہوئے اور اس کو ڈر یہ ہوئے کہ میں مت نہ پڑھتے پڑھتے شرح میں چلا جاؤں گا, تو اس کے لیے اس جائز کام سے بچنا واجب ہو جائے گا. یعنی جس کو یہ یقین ہو کہ مس سے مرعت جو مجرد میں ہے وہ کہیں میں مزید فی میں نہ چلا جاؤں اور لامست من نساء میں نہ چلا جاؤں, تو ایسی صورت میں اس کے لیے مجرد کے سیکے سے بھی بچنا واجب اور لازم ہو جاتا ہے. یہ ایک تیسرا اصول اور ضابطہ. دوسری بات حدیث شریف میں یہ سوچنے کی ہے کہ یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس گناہ پر جرأت کرے گا جس میں شک ہے, تو قریب ہے کہ اس گناہ میں پڑ جائے جس میں حرام ہونا واضح ہے. کیسے پڑ جائے گا وہ سمجھو. نمبر ایک, جب بکثرت مشتبہ چیزوں کو انجام دیتا ہے, مشتبہ چیزوں کو کرتا رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے تساہل پرستی اس کے اندر آ جائے گی, غفلت اور لاپرواہی اس میں آ جائے گی, مزاج تساہل کا غفلت کا لاپرواہی کا ہو جائے گا, اور اس کے بعد وہ حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو بکثرت مشتبہ کو انجام دینے سے پھر مشتبہ چیز کی برائی اس کے دل سے نکل جائے گی یا کم ہو جائے گی, اور اب نمبر آئے گا حرام کا, یعنی کہ مشتبہ چیز کے اندر پڑھتے پڑھتے اس میں ایسا تساہل اور غفلت آ گئی کہ اب وہ حرام کو اپنانے لگ گیا، حرام کے اندر مبتلا ہو گیا، اسی لیے پھر وہ حرام کو انجام دینے والا بن جاتا ہے. والمعاصی ہم اللہ، اور معاصی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی حما ہے، حما. پیچھے اس کی وضاحت اچھی طرح ہو چکی کہ پرانے زمانے کے اندر امیر لوگ، سردار لوگ اپنے لیے ایک کھیت کو مخصوص قرار دیتے تھے کہ میرے جانور اسی کھیت میں چریں گے. سرکاری چراہ گاہ، حکومتی چراہ گاہ، جو امیر اور بادشاہ کے جانوروں کو چرانے کے لیے خاص کی جاتی ہے. تو کہا گناہ یہ تو سرکاری گھاس چارے کی جگہ کے مانند ہے. کیا مطلب؟ جو سرکاری چراگاہ ہوتی ہے، امیر اور بادشاہ کی جو چراگاہ ہوتی ہے، اس میں داخل ہونا دوسرے عام لوگوں کے لیے سخت ممنوع ہوا کرتا ہے. اگر وہ سرکاری چراگاہ میں، امیر کی چراگاہ میں گھس گیا تو اس کو بڑی سزا بھگتنی پڑے گی. بالکل اسی طریقے سے گناہ، یہ اللہ کی چراگاہ ہے. گناہ والی چراگاہ میں تم گھس گئے تو بڑے گنہگار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا تم کو بھگتنی پڑے گی. تو جس طرح سرکاری چراگاہ میں داخل ہونا ممنوع، اسی طرح معاصی اور گناہ میں داخل ہونا بھی ممنوع ہو جائے گا. وَمَن يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى، مَن يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى، جو آدمی اپنے جانور کو ایسی چراگاہ کے گرد گرد چراوے، یوشک ان یواقعہ، تو قریب ہے کہ وہ اندر جو ہے گھس جائے گا. یعنی سرکاری اور امیر کی چراگاہ وہ تو ممنوع ہے ہی ہے، لیکن اس کے قریب جانے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ جب قریب تک آپ جانوروں کو چرانے لے جاؤ گے تو دھیرے دھیرے غفلت میں، بھول میں، جانور کب سرکاری چراگاہ میں گھس گیا اس کا پتہ ہی چلے گا نہیں، اور پھر آپ مجرم قرار پاؤ گے. تو جس طریقے سے سرکاری چراگاہ کے قریب جانور چرانے سے ڈر لگتا ہے کہ تم اندر گھس جاؤ گے اور گناہ کے مرتکب ہوں گے، اس طرح حرام کے قریب بھی مت جاؤ. حرام کے قریب جاؤ گے تو تم حرام کے اندر واقع ہو جاؤ گے اور حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے شریعت نے فرمایا لا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا. زنا تو ہے ہی بری چیز، لیکن پرائی عورتوں کو بے دھڑک بار بار دیکھنا، ان کے قریب جانے کی کوشش کرنا، ان سے چیٹ کرنا اور ان کے ساتھ رقت تعلق کو بڑھانا، یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ تم کو زنا کے اندر مبتلا کرنے والی ہے. اس لیے اس کے قریب بھی آدمی نہ جائے، یعنی نظر بھی جھکا کر کے رکھے، ان کے ساتھ بات چیت بھی نہ کرے، ان کے ساتھ مس بھی نہ کرے، اس سے آدمی احتیاط سے بہت کام لے رہے. اب یہ ہے کہ بھائی مشتبہ چیز سے آدمی بچنا کیسے سیکھے، تو شراح بہت اچھی بات فرماتے ہیں کہ مشتبہ چیزوں سے اگر کامل طور پر تم بچنا چاہتے ہو تو متفقی فی الدین کی صحبت اختیار کرو، جن کو دین کے اندر سمجھ کامل حاصل ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے مشتبہ امور سے بچنے کا ایک ملکہ پیدا ہوگا اور اس کی برکت سے تم مشتبہ امور سے بچ پاؤ گے. جی
باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن ابي سنان ان رايت شيئا اهون من الورى دع ما يريدك الى ما لا يريدك.
مشتبهات اور مشبہات، یعنی مشتبہ بنائی ہوئی چیز کی وضاحت، یعنی بہت ساری چیزیں شریعت کی نظر کے اندر مشتبہ ہیں، ان کی وضاحت کرنے کے لیے اس باب کو امام علی مقام نے قائم فرمایا. چونکہ ابھی بار بار یہ ذکر ہو رہا ہے کہ بھائی مشتبہ چیزوں سے بچو، مشتبہ چیزوں سے بچو، تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے امام علی مقام نے یہ باب قائم فرمایا. مشبہات مشتبہات میں نمبر ایک، دوسرے کو شبہ میں مبتلا کرنا. نمبر دو، دوسرے پر کسی چیز کو مشتبہ بنا دینا. نمبر تین، مشتبہ چیز کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا. یہ تین چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اب مشتبہ چیز کو آدمی کیسے پہچانے؟ اس کو بتلانے کے لیے ایک جامع ضابطہ امام نے ذکر فرمایا اور بہترین ایک اثر لائے. حضرت حسان ابن ابو سنان البصری رحمہ اللہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں ما رأیت شیئاً اہون من الورع، ورا سے زیادہ آسان چیز میں نے کوئی دیکھی. حضرت حسان ابن ابی سنان ولی فرماتے ہیں کہ میں نے ورا سے آسان کوئی چیز نہیں دیکھی، یعنی جس قدر ہمارے لیے ورا آسان ہے ان کے لیے ورا آسان تھا. تو کہا ہم نے ورا سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں دیکھی. کیسے آدمی ورا حاصل کرے گا؟ دع ما یریبک الى ما لا یریبک، جو چیز تیرے اندر کھٹک پیدا کرے اس کو تو چھوڑ دے، اور ایسی چیز اپنا جو تیرے دل کے اندر کھٹک پیدا نہ کرے. بس جس چیز سے تمہارے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو وہ چیز چھوڑ دو، اور جس چیز سے کھٹکا پیدا نہ ہوتا ہو اس چیز کو تم اپنا لو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان ابن ابی سنان رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگ. اس ملفوظ کا حاصل کیا ان کا جو ملفوظ لائے، اقوال سلف امام بخاری بھی لاتے ہیں، تو اس ملفوظ کا حاصل کیا. نمبر ایک، بے کھٹک چیزوں کو اختیار کرو. جن چیزوں میں کھٹکا لگا رہے ایسی چیزیں اختیار مت کرو، بے کھٹک چیزوں کو اختیار کرنے کی عادت ڈالو. نمبر دو، بے کھٹک چیز کو اختیار کرنے سے آج. تو آدمی جب ایسی چیزوں کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے جس میں کوئی کھٹکا نہیں ہوتا ہے، تو اس سے انسان کے دل میں اطمینان کامل رہتا ہے، کامل اطمینان ہوتا ہے. تیسری بات، مومن کا دل کسوٹی ہے، کسوٹی یعنی تھرمومیٹر ہے ناپنے والا، کہ دل میں ایمانی نور کی برکت سے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میں جو چیز کر رہا ہوں، اپنا رہا ہوں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ فوراً دل کے اندر ایک اس کو احساس بیدار ہوتا ہے. مومن کا دل اللہ نے بنایا ہے کسوٹی. نمبر چار، مشتبہ چیزوں کو چھوڑنے میں نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے. نفس تو چاہتا ہے اس کی طرف جانے، آدمی کو مشتبہ چیز انجام دینے میں نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے، لیکن نفس کے خلاف آدمی کرے، بے کھٹک چیز کو اپناوے، تو ایسا سکون قلبی ملتا ہے کہ نتیجتاً وہ چیز انسان کے لیے اچھی ہوتی ہے. نتیجتاً وہ چیز انسان کے لیے اچھی ہوا کرتی ہے. تو بھائی نتیجہ دیکھو، انجام دیکھو کہ نتیجے کو اور انجام کے اعتبار سے آپ کے لیے وہ چیز کیسی اچھی ثابت ہو رہی ہے. تو بہت سی مرتبہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دو جانب مخالف برابر برابر جیسی معلوم ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں کے اوپر احتیاط کرو اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرو. دع ما یریبک الا ما لا یریبک. جی
محمد بن کثیر قال اصبرنا سفیان قال اصبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابی حسین قال حدثنا عبد الله بن مکی ملے کذا عن عمر بن حارث ان نبی قال.
یہ روایت پیچھے تفصیل سے گزر چکی بھائی. جی ہاں، یعنی یہ حضرت ابو سروحہ عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، تو ایک حبشن عورت آئی. جی ارداتھما یعنی ان کی دلہن اور یہ دلہے دونوں کو جی دودھ پلایا. چلو یہاں یہ لفظ زیادہ ہے کہ حضور اعراض فرماتے رہے، پھر تبسم فرمایا. جی یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ شرعی حکم نہیں بتلایا، حضور احتیاط بتلایا کہ بھائی جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہاری رضائی بہن ہے، تو یہ بات سننے کے بعد کیا تمہارا دل یہ چاہے گا کہ اس سے تم بیوی والا برتاؤ کرو؟ یہ تو دل میں کھٹک پیدا کرنے والی چیز ہے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو بس. چونکہ بیوی کے معاملے میں کھٹک پیدا ہو رہی تھی اس حبشن کے بتلانے کی وجہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دینا اور بیوی والا برتاؤ نہ کرنا یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہی ترجمۃ الباب سے ربط کا لفظ ہے کہ بھائی جس چیز سے دل میں کھٹک ہو اس کو چھوڑ دو. جی تمیمی گنیا نام تھا اس کا، ان سے انہوں نے نکاح کر لیا تھا. ائمہ ثلاث کی تائید کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، باقی ثبوت رضاعت کے مسائل وہاں بتلا دیے تھے، مسالک بھی بتلا دیے تھے.